بدھ 26 جولائی کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. افغان طالبان کا افغان فوج کے قندھار کے ایک اڈے پر حملہ, کم از کم 26 افغان فوجی ہلاک. کابل میں سوال اٹھے کہ نیٹو فضائیہ کیوں مدد کو نہ آ سکی.
معاہدہ ہوا ہے افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہے کہ افغانستان پر جب بھی مشکل پڑے گی تو یہ سپورٹ کریں گے دفاع میں, وہ نہیں کر رہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. افغانستان کی فوج کے مطابق صوبہ قندھار کے جنوبی شہر میں طالبان جنگجوؤں نے ایک فوجی اڈے پر حملہ کر کے کم از کم 26 فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. عبید ملک.
افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ ضلع خاکریز کے علاقے میں شدید لڑائی جاری ہے اور اضافی کمک کو طلب کر لیا گیا ہے. افغانستان کی وزارت دفاع کے مطابق اس حملے میں کم سے کم 13 فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں. طالبان کا کہنا ہے کہ ضلع خاکریز میں واقع اس فوجی اڈے پر اب ان کا کنٹرول قائم ہو گیا ہے. اس سے قبل افغانستان انٹیلیجنس ذرائع نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ اس حملے میں 40 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے تھے. ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ 30 فوجیوں کی لاشوں کو قندھار منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ 10 فوجی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان کے علاقے مظفر آباد میں ایک خاندان کے بزرگوں کے فیصلے پر خاندان کی ہی 17 سالہ لڑکی کو انتقام کے غرض سے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. لاہور سے عمر دراز.
پولیس کے مطابق راجاپور کے علاقے میں 16 جولائی کو ایک 12 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کا واقعہ پیش آیا, جس کے بعد لڑکی کے لواحقین نے لڑکے کے گھر والوں سے بدلہ لینے کی دھمکی دی. معاملہ علاقے کے ایک معزز محمد امین کے پاس پنچایت میں پہنچا, جن کے حکم پر لڑکے کی 17 سالہ بہن کو بھی مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. پولیس کے مطابق پنچایت کے سرپنچ محمد امین سمیت 16 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے, تاہم ملزم سمیت 12 افراد اب بھی مفرور ہیں.
روس کے نائب وزیر خارجہ سرگے ریپکوف کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ممکنہ طور پر لگائی جانے والی نئی پابندیوں کے بعد ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات بہتر بنانا ناممکن ہو جائے گا. جرمنی کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کو صنعتی پالیسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور وہ روس اور جرمنی کے درمیان گیس پائپ لائن کو ہدف بنا سکتے ہیں. وٹالی میلانوف صدر پیوٹن کی یونائیٹڈ رشیا پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں معمول کے تعلقات کی امید تھی اور ہم نے سوچا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک تاجر کی طرح کام کریں گے جسے ملک کے لیے منافع اور سازگار ماحول چاہیے ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے میرے خیال میں وہ سیاسی گروپوں کے زیر اثر آ گئے ہیں اور ان کا برتاؤ بھی آزادانہ نہیں. ادھر امریکی ایوان نمائندگان نے روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کے لیے ووٹنگ کی ہے, جس کی مخالفت خود صدر ٹرمپ کر رہے ہیں. انڈیا کی مدراس ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ اسکول اور کالجوں سمیت تمام تعلیمی اداروں میں انڈیا کا قومی ترانہ ضرور گایا جائے, جبکہ سرکاری اور نجی دفاتر میں مہینے میں ایک مرتبہ. صبر احمد.
جسٹس ایم وی مرلی دھرن نے حکم دیا ہے کہ قومی ترانے کا انگریزی اور تمل زبان میں ترجمہ کر کے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے جنہیں سنسکرت اور بنگالی میں گانے میں دشواری پیش آتی ہے. جسٹس ایم وی مرلی دھرن نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ تعلیمی ادارے ہفتے بھر میں قومی ترانے کے لیے پیر یا جمعے کا دن چن سکتے ہیں.
اور یورپی یونین کی اعلیٰ عدالت نے حکم دیا ہے کہ سری لنکا کے علیحدگی پسند گروپ تمل ٹائیگرز کو یورپی یونین کی دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا جائے. عدالت کے جج کا کہنا ہے کہ تمل ٹائیگرز کی 2009 میں فوجی شکست کے بعد حالات میں خاصی تبدیلی آئی ہے. یورپی یونین نے ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جس سے ثابت ہو کہ تمل ٹائیگرز کوئی حملہ کر سکتے ہیں. ایک اور حکم میں عدالت نے اسلامی تحریک حماس کی جانب سے دائر کردہ درخواست کو مسترد کر دیا, جس میں اسے اس فہرست سے ہٹائے جانے کی درخواست کی گئی تھی. ماریانو رخوئے اسپین کے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں جنہیں عدالت میں جرح کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ عدالت میں اپنی جماعت پیپلز پارٹی میں مبینہ کرپشن کے کیس میں گواہ کے طور پر پیش ہوئے ہیں. رخوئے نے عدالت کو بتایا کہ وہ اپنی جماعت میں غیر قانونی کارروائیوں سے لاعلم ہیں, جن میں مختلف اداروں نے ان کی پارٹی کے عہدیداروں کو رشوت دے کر ٹھیکے حاصل کیے تھے. اور ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر شمالی امریکہ, یورپ اور آسٹریلیا کے مردوں میں اسپرم یعنی نطفوں کی تعداد میں کمی حالیہ رفتار سے جاری رہی تو انسان معدوم ہو سکتا ہے. نوشین عباس.
محققین نے 200 مختلف تحقیقات سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ مردوں کے نطفوں کی تعداد آئندہ 40 سال سے بھی کم عرصے میں موجودہ تعداد کے مقابلے میں آدھی رہ جائے گی. تاہم ہیومن ریپروڈکشن اپڈیٹ نامی جرنل میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کو کچھ ماہرین قابل بھروسہ نہیں مانتے۔ ماہرین نے یہ اندازہ سن 1973 سے 2011 کے دوران ہونے والے 185 مطالعوں کے نتائج کو سامنے رکھ کر لگایا ہے۔ وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر لیون نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اگر انسان نے رہنے کا انداز، ماحول اور کیمیکلز کے استعمال کے یہ طریقے نہ بدلے تو پھر شاید انسان معدوم ہو جائیں۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں افغانستان کی خبر سے۔ افغانستان میں فوج کے مطابق جنوبی صوبے قندھار میں خاک ریز ضلع میں طالبان کے جنگجوؤں نے ایک فوجی اڈے پر حملہ کر کے 26 افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کم سے کم 13 فوجی زخمی ہیں اور کئی لاپتہ بھی ہیں۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ خاک ریز ضلع میں واقع اس فوجی اڈے پر اب ان کا کنٹرول ہے، تاہم افغان وزارت دفاع نے طالبان کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ تفصیل سنیے سید انور کی رپورٹ میں۔
صوبہ قندھار کے ضلع خاکریز میں افغانستان آرمی کے ایک سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ گزشتہ رات شروع ہوئی تھی۔ مقامی باشندوں نے بی بی سی کو بتایا کہ سینکڑوں طالبان تقریباً 30 گاڑیوں میں اس سیکیورٹی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملے کیے۔ افغانستان کے وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے بی بی سی کو بتایا کہ اس لڑائی میں کم از کم 26 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ ہمارے سپاہیوں نے شجاعت سے دفاع کیا ہے، تاہم دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، پریشر بہت زیادہ تھا، بدقسمتی سے ہمارے 26 افراد شہید ہوئے ہیں، 13 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود اس سیکیورٹی کیمپ میں ہمارے فورسز موجود ہیں۔ اس سے قبل کچھ ذرائع نے کہا تھا کہ اس حملے میں افغان فوجیوں کے 40 افراد مارے گئے تھے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ طالبان کے ساتھ اس لڑائی میں جو گزشتہ رات سے آج صبح تک جاری تھا، 80 طالبان شدت پسند مارے گئے ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ اب اس فوجی بیس پر ان کا کنٹرول ہے۔ تاہم افغان وزارت دفاع کے ترجمان اور قندھار میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ آج صبح اس بیس میں اضافی فورسز پہنچ گئی ہے اور اب بھی اس بیس کی کنٹرول افغان آرمی کے ہاتھوں میں ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں طالبان نے کئی صوبوں میں اپنے حملوں میں تیزی لائی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران طالبان افغانستان کے مرکزی صوبہ غور، شمالی صوبہ فاریاب اور شمال مشرقی صوبہ پکتیا میں 3 ضلعوں پر قبضہ کیے تھے۔ تاہم گزشتہ روز افغان فورسز شمالی صوبہ فاریاب کے ضلع کوہستانات پر دوبارہ قبضہ کیا۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ ضلع کوہستانات پر دوبارہ قبضے کے دوران 100 سے زیادہ طالبان مارے گئے ہیں۔ افغان حکام کے مطابق زیادہ تر طالبان اس ضلع میں ہوائی حملوں میں مارے گئے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور میں نے اس سارے معاملے پر پھر بات کی کابل میں تجزیہ کار مشتاق رحیم سے۔ ان سے پوچھا کہ اب تک کیا تفصیل سامنے آئی ہے کہ طالبان کو اتنی بڑی کامیابی قندھار کے ضلع میں کس طرح حاصل ہوئی، اور طالبان کا کون سا گروہ تھا جس نے یہ حملہ کیا؟
ابھی تو ڈیٹیلز ابھی آ رہی ہیں۔ خاک ریز تھوڑا سا دور افتادہ علاقہ ہے جہاں پر یہ فوجی اڈہ ہے، تو وہاں سے تو ابھی ڈیٹیلز تو آنی ہے، لیکن یہ وہی ٹپیکل طالبان گروہ ہے جو کندھار میں لڑ رہا ہے، اور جو مین اسٹریم طالبان ہے وہی ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ اور ان کی کامیابی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کمک اور رسد جب فوج کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ٹائم پہ نہیں پہنچتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج کے لیے جو ضروری ریسورسز ہے جو ہونی چاہیے اتنی دور افتادہ علاقوں میں, وہ ان کو مہیا نہیں کی جاتی, اور جو انالیسز یا تحلیل جو ہونی چاہیے علاقے کی سیکیورٹی کی اور جو ان کو چیلنجز کا سامنا ہے اس کے مطابق تیاری یا اسٹریٹجی نہیں بنائی جاتی, جس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ پہلی بار نہیں ہے, کئی بار ایسا ہوا ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے بلخ پروونس میں دیکھا تھا, بلخ ولایت میں, وہاں پہ بھی ایسا ہی بڑا واقعہ ہوا ہے, اور قندھار میں اس سے پہلے دو فوجی بیسز پر حملے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کافی جانیں فوجیوں کی ضائع ہوئی ہیں. تو بڑی بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی کا پرابلم ہے, جو قیادت ہے, لیڈرشپ ہے, وہ اپنی اسٹریٹجیز بنا نہیں پا رہی. جو خطرات ہیں, جو ممکنہ اسٹریٹجیا یا جو جنگی تکتیک کا استعمال کر رہے ہیں طالبان, اس کے مقابلے میں کوئی تیاری دکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو یہی مسئلہ ہے کہ طالبان کو پے در پے کمیاں مل رہی ہیں.
جی, اور یہ جو تازہ واقعہ قندھار والا, اس میں جو افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں ان کی نسلی طور پر کیا شناخت بتائی گئی ہے, اور کیا یہ ایک قبیلے کے تھے یا مختلف قبائل پر مشتمل یہ ایک دستہ تھا؟
دیکھیں, اس کو اس تناظر میں دیکھنا درست نہیں ہوگا کہ کوئی خاص قبائلی گروپ تھا یا کوئی خاص نژادی گروپ تھا, اس لیے ان کو ٹارگیٹ بنایا گیا ہے. ایکچولی اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ طالبان نے پچھلے کچھ عرصے سے, تقریباً 2 مہینے سے, اپنا اوفینسو کافی جارحانہ بنایا ہوا ہے, اور وہ کافی تنگ کر رہے ہیں افغان گورنمنٹ کو. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ پوری جو جنگ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس کو اس پہ چھائے ہوئے ہیں. تو اس کو اس نژادی بنیادوں پر یا ٹرائبل بیسس پر دیکھنا درست نہیں ہوگا. فوج میں ہر جگہ کے, افغانستان کے ہر علاقے کے لوگ ہیں, ہر نژادی گروپ یا ایتھنک گروپ کے لوگ ہیں, اور سب جب ان کی ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں تو ہر گروپ اور ہر علاقے کے لوگ ہوں گے.
اچھا, ویسے نیٹو افواج نے مدد کیوں نہیں کی ان فوجیوں کی؟ مطلب جب افغان فوج کے اس دستے پر حملہ ہوا تھا تو نیٹو نے پھر فضائی مدد کیوں نہیں کی؟
یہی وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ جو انالسٹ ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, وہ سوال ہی اٹھا رہے ہیں کہ جو دو جانبہ ایک معاہدہ ہوا ہے افغانستان اور امریکہ کے درمیان, جس میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ افغانستان پر جب بھی مشکل پڑے گی تو یہ سپورٹ کریں گے, دفاع میں سپورٹ پرووائڈ کریں گے, وہ نہیں کر رہے. اور ابھی سچویشن تو کافی, آج صبح ہی اس کی رپورٹس آئی ہیں, اور ابھی میڈیا بھی ابھی اس کو دیکھ رہا ہے, اور ہم سارے انالسٹ وغیرہ بھی سب اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہی بات ہے کہ سپورٹ ٹائملی نہیں پہنچائی جاتی, اور یہی ہو جاتا ہے کہ کافی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس میں پھر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے, جس کی رسپانسبلٹی ہے کہ نیٹو کے ساتھ انہوں نے کوآرڈینیشن کرنی ہوتی ہے, وہ درست کوآرڈینیشن نہیں کر پاتے, اور جس کے نتیجے میں پھر ٹائملی وہ جو اقدامات ہیں وہ ہو نہیں پاتے, اور پھر جانیں ضائع ہو جاتی ہیں.
اور نیٹو کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا ہے اس واقعے کے بارے میں؟
ابھی تک تو نیٹو نے اپنا پوزیشن نہیں دیا ہے. گورنمنٹ آف افغانستان کا پوزیشن آیا, طالبان نے کچھ اپنی کامیابی کے بارے میں کچھ دعوے کیے ہوئے ہیں. نیٹو کو اپنا پوزیشن ابھی دینا ہوگا, ابھی اس کی مزید ڈیٹیل آئیں گی تو بھی پتہ لگے گا کہ کہیں وہاں سے غلطی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں.
یہ تھے کابل سے تجزیہ کار مشتاق رحیم. موسیٰ خان جلالزئی وسطی ایشیا و افغانستان کے امور کے ماہر ہیں اور مصنف ہیں. انہوں نے خطے کے امور پر کئی کتابیں لکھی ہیں, جن میں سے ایک کتاب افغان فوج کے بارے میں ہے, جس کا عنوان ہے ہوز آرمی, یعنی کس کی فوج. میں نے موسیٰ خان جلالزئی سے پوچھا کہ یہ جو قندھار میں فوجیوں کی اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, کیا یہ سب افواج میں تعاون یا کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہوا ہے؟
بالکل, کوآرڈینیشن افغان فوج کے اندر آلریڈی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسی افغانستان کے پاس پراپر نہیں ہے, این ڈی ایس جو ہے وہ امریکنز کو بھی سرو کر رہے ہیں, نیٹو کو بھی انفارمیشن کے ساتھ ان کو شیئر کر رہے ہیں, مگر افغان فوج اور پولیس کے اندر ان کا نیٹ ورک نہیں ہے. اس سال یعنی کئی ایسے واقعات ہوئی ہے جس میں افغان فوجی نے اپنی فوجیوں کو چار پانچ کو جو ہے وہ قتل کر دیا, پولیس والے نے جو ہے امریکنز کو مارا ہے اور اسی طرح پولیس والے نے اپنے ساتھیوں کو قتل کیا ہے. تو اگر افغان انٹیلیجنس ایجنسیوں کا فوج کے اندر صحیح نیٹ ورک ہوتے اور انہیں پتا ہوتا کہ فوج کے اندر بھیڑیے موجود ہے, کالی بھیڑیے, تو میرے خیال میں ایسے واقعات نہ ہوتے.
اچھا, تو یہ انٹیلیجنس کی بھی کمی ہے, لیکن امریکہ کی طرف سے بہت سارے دعوے کیے گئے فوج کی تربیت کے کہ ان کی ٹریننگ کتنی ہوئی ہے. تو یہ جو قندھار میں واقعہ ہوا ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی تربیت دی گئی فوجیوں کو؟
تربیت انہوں نے اس میں شک نہیں ہے کہ دیے ہیں, مگر پراپر صحیح تربیت نہیں دیے ہیں. بہت سارے واقعات جلال آباد اور ہلمند اور کندھار میں ایسے ہوئی ہیں اس سال کے شروع میں کہ فوجی کمانڈروں نے اپنے چیک پوسٹ جو ہے طالبان کے ہاتھوں فروخت کیے ہیں, پیسے لے کر چیک پوسٹ فروخت کیے ہیں اور اسلحہ بھی ساتھ فروخت کر دیا ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات یہ ہے کہ افغان فوجی فوجیوں کے جو کمانڈرز ہیں وہ طالبان یا داعش تک اسلحہ پہنچا رہی ہے. تو یہ اب معلوم نہیں ہے کہ افغان انٹیلیجنس یا افغان ملٹری انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے, کیا وزارت دفاع کو پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے وہ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں, اگر نہیں پتہ ہے تو آئندہ اس قسم کے واقعات روکتے کیوں نہیں؟
اچھا, افغانستان میں وار لارڈز کی موجودگی بھی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے وار لارڈز کے بہت سارے سپاہی جو ہیں وہ فوج کی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. ساتھ ایک مسئلہ شاید یہ بھی بتایا جاتا ہے گوسٹ سولجرز کا, تو یہ جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے؟
دیکھیے, ہزاروں کی تعداد میں گوسٹ سولجرز ہر افغان فوجی یونٹ میں موجود ہے, جس کا تذکرہ کئی بار امریکن ریکنسٹرکشن ٹیم اور بہت سارے اداروں نے کیا ہے کہ گوسٹ سولجرز جو ہے ان کو امریکہ تنخواہ تو دے رہی ہے مگر ان کا ڈیٹا معلوم نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئی ہے, ہم سارے ملکوں نے ان کو امپلائی کیا ہے, طالبان کے لوگ ہیں, داعش کے لوگ ہیں, اور پھر وہی لوگ جو ہے باہر طالبان اور داعش کو انٹیلیجنس انفارمیشن دے رہے ہیں, فوج کے اندر سے ان کو سب سارا صورتحال بتاتی ہے. دوسرے میں جہاں تک ٹریننگ کا تعلق ہے وہ اتنا لو کوالٹی ٹریننگ ہے کہ افغان فوجی جو ہے وہ نہ داعش سے لڑ سکتے ہیں اور نہ طالبان سے.
اچھا, ایک سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک میں جب فوج کھڑی کی جاتی ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اس کے کوئی اہداف ہوتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان کی جو فوج بنائی گئی ہے اس کے بنانے کا مقصد ہے کیا؟ سرحدوں پر لڑنا ہے, دہشت گردوں سے لڑنا ہے, کیا مقصد ہے؟
افغان فوج کی اسٹیبلشمنٹ کا بنیادی مقصد تو چونکہ یہ فوج امریکہ نے بنائی ہے اور امریکہ ان کو تنخواہ دے رہی ہے, امریکہ ان کو ٹریننگ دے رہی ہے, ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ امریکن وار آن ٹیرر کو جو ہے آگے بڑھائے اور امریکن فوجیوں کی مدد کرے, طالبان کے خلاف لڑے اور تمام انسرجنٹ جو قوتیں ہیں ان کے خلاف لڑے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سرحدوں کا حفاظت بھی ہے مگر ابھی تک نہ تو وہ سرحدوں کی صحیح حفاظت کر سکے اور نہ ہی افغان گورنمنٹ کریڈٹ کو پوری ملک میں وہ اسٹیبلش کر سکے. تو اب یہ فوج جو ہے یہ سوال ہے کہ یہ کس کی فوج ہے, یہ وار لارڈ کی فوج ہے, یہ وار کیبنٹ کی فوج ہے, یہ افغان فوج ہے یا یہ امریکن فوج ہے, یہ اس سوال کا جواب افغان خود کو دینا ہوگا. اور بہت سارے شکوک و شبہات افغان سوسائٹی میں بہت سارے سوالات اٹھتی ہے کہ یہ اب کس کی فوج ہے, وہ اپنے جو ہے سویلین کو بھی مارتے ہیں, داعش والوں کو بھی مارتے ہیں اور طالبان کو بھی مارتے ہیں, مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے.
یہ تھے لندن میں مقیم مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی. قندھار کے اس واقعے میں افغان فوج کی ہلاکتوں سے فوج کی تربیت اور حکمت عملی کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. میں نے اس پر بات کی پاکستان کے ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر سے. ان سے پوچھا کہ افغانستان میں افغان فوج شاید بہت زیادہ جدید نہ ہو مگر وہاں نیٹو کی جدید ترین ہوائی قوت والی افواج موجود ہے, اس کے ہوتے ہوئے افغان فوجیوں کی اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں کس طرح ممکن ہوئی؟
نمبر ایک, دونوں کی حکمت عملی دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان اور افغانستان میں ایک طرح کے مسائل ہیں جو غیر ریاستی افراد یا دہشت گرد ہیں وہ جنگ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، بڑے علاقے میں لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ بہت سارے ٹارگٹس کو مار سکیں، اور جو افغان فوج ہے اور پاکستانی فوج اس کے لاجسٹکس کو دور دراز علاقوں میں اسٹریچ کریں، اس کا اثر بھی اور اس کی کامبیٹ پاور بھی دور دراز علاقوں تک لے جائیں، اور ریگولر فوج کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک چھوٹے علاقے میں لڑیں تاکہ دہشت گردوں کو چن چن کر مار سکیں. اب مصیبت یہ ہے کہ پاکستان جیسی فوج جو کہ ویل اکوپڈ بھی ہے، جس کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ ہے، حرب کے ہتھیار بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ وہ ایک بہت ہی اعلیٰ ترین ٹرینڈ تربیت یافتہ ریگولر فوج ہے جو کہ افغان فوج بالکل نہیں ہے. اور جب سے امریکی فوج اور نیٹو کی فوج بہت کم ہو گئی ہے وہاں پر، اگرچہ وہاں پہ ایئر پاور یا فضائی قوت ہے مگر وہ کارگر نہیں ہو سکتی جب تک کہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے.
اچھا،
تو حکمت عملی میں اس وقت بوٹس آن گراؤنڈ تو ہیں نہیں، ان کا رول خالی زمین پر ان کو ایک لمیٹڈ حد تک، وہ بھی پوری حد تک، لمیٹڈ حد تک ٹرین کرنا ہے. میرا ہمیشہ سے یہ آئیڈیا رہا ہے کہ افغان فوج کو ٹرین کرنا انتہائی مشکل ہے.
اچھا، لیکن آپ نے جنگی حکمت عملیاں اور لڑائی کی منصوبوں میں حصہ لیا ہوگا، جب جنگ زدہ علاقوں میں زمینی فوج حرکت کرتی ہے تو کیا فضائیہ کے ساتھ تعاون کر کے نہیں کرتی ہے؟
اکثر اوقات جب وہ موو کرتے ہیں پاکستان میں بھی، تو جب تک کہ وہاں پہ ایک وائبل تھریٹ آلریڈی کیوں نہ ہو، اگر انٹیلیجنس ذرائع سے پتہ چل جائے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی تھریٹ ہے تو تب یس وہ کریں گے. لیکن عمومی طور پر دہشت گردی میں بھی شاید ایسا نہیں کرتے، اگرچہ مثلا پاکستان میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر بہت ہی مضبوط ہو جو کہ نہیں ہے، اور امریکہ میں اسی طرح سے ہو تو شاید عمومی طور پر یہ نہیں ہوتا. خصوصی طور پر اگر ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اور خطرہ ہے تو یس پھر کی جاتی ہے.
اچھا، تو اگر ہم قندھار والے اس واقعے کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ افغان سپاہی ایک جنگ لڑتے ہوئے مارے گئے، لیکن نیٹو کی فضائیہ کی کہیں ذمہ داری نہیں بنتی کہ اسے فوری طور پر افغان زمینی فوج کی مدد کے لیے آنا چاہیے تھا؟
آنا چاہیے تو تھا، یہ صحیح ہے، لیکن کیوں نہیں آئی؟ شاید وہ اس حکمت عملی کا حصہ نہیں تھی. اور اگر مثلا امریکی فضائیہ، شاید وہ زیادہ جلدی حرکت میں آ جاتی کیونکہ وہ زیادہ ایمبیڈڈ ہیں اس پلاننگ کے اندر. تو جب تک حکمت عملی کے میں وہ شامل نہ ہوں تو تب تک یہ انتہائی مشکل ہوگا.
اچھا، تو حکمت عملی اتنی کمزور کیوں ہے؟ کیا وہ اس لیے ہے کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے، یا اس لیے ہے کہ مطلب پلاننگ ہی نہیں ہے، یا یہ کہ فوج کی کا ٹریڈیشن یا قومی ایک نیشنل آرمی کی روایت نہیں ہے افغانستان میں؟
پہلی چیز تو یہ کہ وہاں کی فوج جب تک کہ وہاں پہ ایک کمیونسٹ حکومت تھی وہ ایک ریزنیبلی مضبوط فوج تھی، مگر دیکھنے کی جو چیز ہے، افغانستان پاکستان میں پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان میں کس حد تک لوگ اپنے اپنے ٹرائبز میں ہیں، مثلا تاجکس ہیں، ازبیکس ہیں، شیعز ہیں، سنیز ہیں، پشتونز ہیں، اور وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں آلموسٹ. آلدو عبداللہ صاحب سی ای او ہیں، ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن غنی صاحب کے ساتھ ان کی نہیں بنتی. نمبر دو، پٹھان جو ہے جن کے اوپر یہ زیادہ فوج زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے، پٹھان ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایک تاجک یا ایک ازبیک 10 پٹھانوں کے برابر ہے، کہ وہ اتنے پولرائز ہوتے ہیں، دے آر لونرز. تو نمبر ایک، ان کو یکجا کرنا بڑا مشکل ہے، نمبر دو، ان کو ٹرین کرنا بڑا مشکل ہے، اور نمبر تین جب تک نیشن بلڈنگ نہیں ہوگی, ہماری ریزنیبل نیشن بلڈنگ ہے مگر ہمیں آج بھی ان چیزوں کے مسائل ہیں. یہ تو جنرل کیانی اور ایئر چیف, میرے خیال میں ان کو بہت بڑا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس وقت انہوں نے پاک فضائیہ اور پاکستان کی آرمی اور اس کے بتدریج جو بھی آرمی چیف اور ایئر چیف آئے ہیں, انہوں نے دونوں افواج کو جن کی ضرورت تھی ضرب عز میں ایک سمت میں رکھا, وہ ہمیشہ ایک سمت میں دیکھتے رہے. جیسے ہی وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ ان کو ضرورت ہے, یہاں سے اسکرامبل ہو جاتا تھا فوراً. یہ چیز افغانستان میں بالکل نہیں ہے, اور جب تک ایک ٹرولی نیشنلسٹ یا قومی فوج نہیں ہوتی, جو کہ پاکستان میں بھی ہمارے بڑے مسائل ہیں, تو افغانستان میں تو بالکل نہیں ہو سکتا. اور جب تک یہ نہیں ہوتا ان کے یہ مسائل بالکل رہیں گے, اور فضائی افواج جو ہیں وہ میرے خیال میں حرکت میں نہیں آ پائیں گی.
یہ تھے پاکستان کے ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
بھارت اور سری لنکا کے درمیان آج سے گول میں شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن شیکھر دھون اور چتیشور پجارا نے سینچریاں اسکور کیں. بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا, لیکن اس کی پہلی وکٹ 27 رنز پر گر گئی, جس کے بعد پجارا اور شیکھر دھون نے دوسری وکٹ کی شراکت میں 253 رنز کا اضافہ کیا. شیکھر دھون نے, جو 11 ٹیسٹ میچوں کے بعد دوبارہ بھارتی ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں, اپنی 5ویں ٹیسٹ سینچری اسکور کرنے میں کامیاب ہوئے. وہ 31 چوکوں کی مدد سے 190 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. پجارا نے اپنی 12ویں سینچری اسکور کی. کپتان وراٹ کوہلی صرف 3 رنز بنا پائے. انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ کل سے اوول میں شروع ہو رہا ہے. یہ اوول کے میدان میں کھیلا جانے والا 100واں ٹیسٹ میچ بھی ہے. جنوبی افریقی ٹیم میں فاسٹ بولر ربادا کی واپسی ہوگی. وہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں نامناسب الفاظ استعمال کیے جانے پر ایک میچ کے لیے معطل کر دیے گئے تھے. انگلینڈ کے ٹام ویسٹلی اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز کریں گے. جرمنی اور سویڈن کی ٹیمیں خواتین فٹ بال یورو کے کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئیں. دفاعی چیمپئن جرمنی نے روس کو شکست دی. سویڈن کی ٹیم اٹلی کے خلاف شکست کے باوجود آخری 8 ٹیموں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے. کوارٹر فائنل میں جرمنی کا مقابلہ ڈینمارک سے ہوگا, جبکہ سویڈن کی ٹیم میزبان ہالینڈ کے مدے مقابل ہوگی. ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے قطر کو 2022 کے عالمی کپ کا میزبان ہونے کے باوجود عالمی کپ کے ابتدائی کوالیفائنگ مقابلوں میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے. ارجنٹائن کے شہرہ آفاق فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا کا کہنا ہے کہ اگر 1986 میں ٹیکنالوجی موجود ہوتی تو ان کا وہ مشہور گول کسی صورت میں تسلیم نہ کیا جاتا, جو بقول ان کے انہوں نے ہاتھ سے کیا تھا. میراڈونا نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ انہوں نے 1990 کے عالمی کپ میں بھی روس کے خلاف گیند کو ہاتھ کے ذریعے گول لائن سے کلیئر کیا تھا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید چکور سے. یورپی یونین نے روس پر نئی امریکی پابندیوں کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا سیربین میں آگے چل کر, لیکن اس وقت پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے عبداللہ فاروقی سے.
افغانستان کی فوج کے مطابق صوبہ قندھار کے جنوبی شہر میں طالبان جنگجوؤں نے ایک فوجی اڈے پر حملہ کر کے کم از کم 26 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان کے علاقے مظفر آباد میں خاندان کے بزرگوں کے فیصلے پر خاندان کی ہی 17 سالہ لڑکی کو انتقام کے غرض سے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یورپی یونین کی اعلی عدالت نے حکم دیا ہے کہ سری لنکا کے علیحدگی پسند گروپ تمل ٹائیگرز کو یورپی یونین کی دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج خواجہ سراؤں کو کسی بھی عہدے پر کام کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ اعلان باراک اوباما کی پالیسی کو تبدیل کر کے دیا گیا ہے۔ اور نائجیریا کی پارلیمنٹ نے ایوان بالا میں صدر کے اختیارات کو کم کر کے مقننہ کو مضبوط کرنے کے لیے ووٹنگ کی ہے۔ ممبران سینیٹ نے کئی ترامیم کی بھی منظوری دی جس میں صدارتی فیصلوں کی میعاد مقرر کرنا بھی شامل ہے۔
خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے۔ سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یورپی یونین نے روس پر نئی امریکی پابندیوں کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی پابندیوں سے توانائی کے شعبے کی کمپنیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ای یو کا یہ بیان امریکہ میں کانگریس کے ایوان زیری کے روس پر نئی پابندیوں عائد کرنے کے بل کی بھاری اکثریت سے منظوری کے بعد سامنے آیا ہے۔ اب اس بل کو سینٹ میں منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ تفصیل سنیے سلیم رضوی کی رپورٹ میں۔
امریکی کانگریس کے ایوان زیری کے 419 ممبران کی حمایت کے ساتھ روس، ایران اور شمالی کوریا پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا بل منظور کیا گیا۔ صرف 3 ممبران نے اس بل کے خلاف ووٹ ڈالا۔ اس بل کے ذریعے 2016 میں امریکی صدارتی انتخابات میں مبینہ طور پر روسی مداخلت اور مشرقی یوکرین میں روس کے دخل کے لیے روسی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔ شمالی کوریا کے خلاف اس بل میں شامل پابندیوں سے نہ صرف شمالی کوریا کے بحری جہاز اور اشیاء بلکہ ان سبھی ملکوں کے بھی جہازوں کو امریکی پورٹس پر آنے پر پابندی ہوگی جو شمالی کوریا پر لگائی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس بل میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک لوگوں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور ان لوگوں پر بھی جو ان اشخاص کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ اس بل کے تحت ایران کے پاسداران انقلاب پر دہشت گردی سے متعلق پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ جون ماہ میں سینٹ میں اسی قسم کا بل بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا تھا۔ اس بل کے حق میں ووٹ دینے والے ٹیکساس کے ریپبلکن رکن کانگریس ول ہرڈ، جو ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن بھی ہیں، کہتے ہیں کہ روس امریکہ کا ساتھی نہیں ہے۔
Russia is our adversary, not our ally.
روس ہمارا مخالف ہے، ساتھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے روس ہمارے انتخابات میں مداخلت کی کوشش میں ملوث تھا۔ ہمیں اس قسم کی مداخلت کو روکنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس بل میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ شمالی کوریا اور ایران کے خلاف بھی مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ تھے رکن کانگریس ول ہرٹ کے الفاظ۔ اب اس بل پر سینٹ میں ووٹنگ ہوگی، اس کے بعد اسے صدر ٹرمپ کے پاس منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ روس پر مزید پابندیاں لگانے والے اس بل کو منظوری دیں گے یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ابھی اس بل پر غور کر رہے ہیں۔ اگر یہ بل سینٹ میں بھی پاس ہو جاتا ہے تو اس سے صدر ٹرمپ کی دقتیں بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ روس کے ساتھ روابط بہتر کرنے کے ان کے منصوبے کو اس سے جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اس نئے بل میں روس پر عائد پابندیوں میں نرمی کرنے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات کو بھی کم کرنا شامل ہے۔ اس بل کے تحت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ روس کے خلاف پابندیوں کو نرم کرنے یا ہٹانے کے بارے میں کانگریس کو ایک رپورٹ بھیجیں جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور اس کے بعد کانگریس 30 روز کے اندر اس پر فیصلہ دے گی۔ سب کی نظر اس بات پر لگی ہے کہ کیا صدر ٹرمپ اس بل کو ویٹو کریں گے یا نہیں، لیکن مبصرین کا خیال ہے کہ جس بھاری اکثریت سے یہ بل ایوان زیری میں منظور کیا گیا ہے، صدر ٹرمپ کے لیے اس پر ویٹو کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ڈیموکریٹس تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ نے اس بل کو ویٹو کیا تو ویٹو کے خلاف 2/3 اکثریت سے ووٹ کر کے سینٹ میں اس بل کو منظور کرائیں گے۔ سینیٹر بین کاردن کہتے ہیں،
If the president wants to waive or eliminate sanctions, if he vetoes a bill, we will override his veto.
اگر صدر ان پابندیوں کو ختم کرنا چاہیں گے اور اگر وہ اس بل کو ویٹو کریں گے تو ہم ان کے ویٹو کے خلاف بھی ووٹ کر کے یہ بل منظور کرائیں گے۔ امریکہ نے پہلے سے ہی روسی شہریوں اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ پچھلے سال دسمبر میں اس وقت کے صدر باراک اوباما نے 35 روسی اہلکاروں کو امریکہ سے ملک بدر کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور روس پر نئی امریکی پابندیوں کے امکان پر یورپی یونین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی ثقلین امام اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں اس کی تفصیل بتانے کے لیے۔ ثقلین، کیا تفصیل ہے اس کی؟
امبر، آج یورپین یونین کے رہنماؤں نے جو روس پر یو ایس کانگریس میں جو سینکشنز لگ رہی ہیں، پابندی عائد کی جا رہی ہیں، جس پہ ان کے ایوان زیری نے یعنی ایوان نمائندگان نے جو ایک قانون سازی کی ہے، اس پر یہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان پابندیوں پر عمل درآمد تو کرے گا یورپ، لیکن اس کے نتیجے میں یورپ کی اپنی توانائی کا جو تحفظ ہے جو روس سے وہ درآمد کرتا ہے، اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ان پابندیوں میں ایک یہ تجویز ہے کہ جو بھی یورپی کمپنی روس میں کسی بھی قسم کی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے گی یا کوئی کام کرے گی، اس کے لیے امریکہ کے کسی بینک سے کسی بھی قسم کی مالی مدد، معاونت یا قرضہ لینے پر کچھ پابندی عائد ہو جائیں گی۔ تو یورپی یونین کے ان رہنماؤں کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ یورپی یونین کی کمپنیوں کو سزا دے رہے ہیں روس سے تعاون کرنے کی وجہ سے، جبکہ یہ پابندیاں صرف آپ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ان یہ فرانس کے صدر نے خاص طور پہ یہ بات کہی ہے میکرون نے کہ یہ پابندیاں ایکسٹرا ٹیرسٹریل ہیں، یعنی یہ پابندیاں جو امریکہ کے اپنے علاقائی حد کے اندر رہنی چاہیے تھی وہ اس سے بڑھ کے یورپ یونین کے اوپر جا کے عائد ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے انہوں نے اور پھر جرمنی نے بھی اس بات کا بڑی یعنی اس پر غصے کا اظہار کیا کہ آپ کی ان پابندیوں کی وجہ سے یورپ کے لیے جو اقتصادی اور توانائی کے جو معاملات ہیں ان میں مسائل پیدا ہوں گے۔
تو یورپی یونین کے کافی تحفظات ہیں، تفصیل بتانے کا بہت شکریہ ثقلین امام۔ ادھر بھارت کی شمالی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ریاستی انتخابات میں بی جے پی کو شکست دینے والا اتحاد ختم ہو گیا ہے۔ نتیش کمار کی جنتا دل یونائٹیڈ اور بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کی راشٹریہ جنتا دل نے سن 2015 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے اتحاد کیا تھا، اور وزیر اعظم نریندر مودی کی زبردست مقبولیت کے باوجود بہار میں بی جے پی کو شکست دی تھی۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
لالو پرساد یادو اور ان کے اہل خانہ کو بدعنوانی کے الزامات کا سامنا ہے، اور اس پس منظر میں یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے بیٹے تیجسوی یادو، جو ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ بھی تھے، اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، لیکن لالو پرساد یادو کو یہ مطالبہ تسلیم نہیں تھا۔ نتیش کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گورنر نے ان کا استعفی منظور کر لیا ہے، اور یہ کہ موجودہ حالات میں ان کے لیے حکومت چلانا ممکن نہیں تھا۔
تو ایسی استھتی میں میں اب جواب تو نہیں دے سکتا، اور جس سرکار کا نیتتو کر رہا ہوں اس سرکار کے اندر کے ویکتی کے بارے میں کچھ باتیں کہی جاتی ہے، ہم کچھ کہنے کی استھتی میں نہیں ہوں۔ ویسی استھتی میں اس پرکار کی سرکار کو چلانے کا کوئی میرے سامنے کوئی آدھار نہیں، اس لیے ہم نے سمجھا کہ چلیے اور کچھ نہیں، اب ایسی استھتی آئی جب تک چلا سکتے تھے چلا دیا۔
لالو پرساد یادو اور ان کے بچوں کو بے نامی پراپرٹیز جمع کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ تیجسوی اور لالو پرساد یادو کا دعویٰ ہے کہ یہ الزامات سیاسی محرکات پر مبنی ہیں، اور وفاقی حکومت انہیں خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہیں ایک سازش کے تحت پھنسایا جا رہا ہے۔ نتیش کمار:
ہم نے یہی کہا ہے کہ جو بھی آروپ لگے ہیں اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین کیجیے، جو کچھ بھی ہنسانے کی کوشش ہو رہی ہے یا انیہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ اپنے سمرتھکوں کے لیے کہی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عام جن کے بیچ میں جو ایک اوھارنا بن رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے۔
انڈیا میں 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرنے کے بعد سے بی جے پی صرف دو ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہاری ہے، دلی اور بہار۔ نتیش کمار پہلے بی جے پی کے اتحادی تھے، لیکن نریندر مودی کو وزیر اعظم کا امیدوار بنائے جانے کے بعد انہوں نے بی جے پی سے اپنا اتحاد ختم کر لیا تھا۔ اگرچہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ وہ دوبارہ بی جے پی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن آج انہوں نے اس بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ لیکن تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں۔ بی جے پی کے وفاقی وزیر روی شنکر پرساد نے کہا کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے نتیش کمار کو نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے ہمیں چھوڑا تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے، یہ فیصلہ نتیش کمار کے ہاتھوں میں ہے۔
آگے کیا ہوگا، اس کی پہلی شروعات نتیش کمار جی کو کرنی ہے۔ جہاں تک ہمارا سوال ہے، وہ اٹل جی کی سرکار میں ریل منتری رہے ہیں، आठ साल तक भाजपा के सहयोग से उन्होंने बिहार का अच्छा शासन चलाया मुख्यमंत्री के रूप में, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे। अब आगे क्या करना है ये तो उनको तय करना है, कभी इस बात को मत भूलिए। हमने नीतीश जी को नहीं छोड़ा था, 2013 में नीतीश जी ने हमें छोड़ा था।
नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर उन्हें मुबारकबाद दी है और कहा कि अब इख्तलाफात खत्म करने का वक्त आ गया है। बिहार की असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें लालू यादव की पार्टी ने ही जीती थी, लेकिन वजीर आला नीतीश कुमार को ही बनाने का फैसला किया गया था। नीतीश कुमार अगर बीजेपी की हिमायत लेते हैं तो 243 रुकनी ऐवान में उन्हें अक्सरियत हासिल हो जाएगी। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
और अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां के सूबे पंजाब के शहर मुल्तान से ये खबर है कि एक ही ख़ानदान के लोगों के फैसले पर एक 17 साल लड़की को इंतकामी तौर पर जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इंतकामी ज्यादती का ये फैसला एक 12 साल लड़की के मुबैना रेप के बदले में दिया गया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नामा नगार उमर दराज इस रिपोर्ट में।
मकामी पुलिस के मुताबिक एक ही खानदान के दो ग्रोहों के अफराद, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, ने कुछ रोज कबल एक 12 साल लड़की के साथ मुबैना जिंसी ज्यादती के वाकया में आपस में यह फैसला किया कि इसमें मुलविस मुलजिम के खानदान की किसी लड़की के साथ भी इसी तरह इंतकामी जिंसी ज्यादती की जाए। मोहम्मद अमीन नामी शख्स के इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए मुलजिम उमर वड्डा की 17 साल चचाजाद बहन के साथ बदले के तौर पर जिंसी ज्यादती की गई। पुलिस के मुताबिक उसके बाद दोनों फरीकैन में मुबैना तौर पर सुलह हो गई। पुलिस को मामले का इल्म वुमन पुलिस स्टेशन मुल्तान में दर्ज एक दरख्वास्त के जरिए हुआ। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान एसएन यूनस ने BBC को बताया कि ये कोई रिवायती पंचायत नहीं थी, बल्कि एक ही खानदान के लोगों ने आपस ही में तमाम मामलात तय कर लिए थे।
फर्स्ट रेप के बाद ये लोग गए हैं पूरी अपनी बरादरी लेकर उनके घर, और वहीं पे खड़े खड़े इन्होंने फैसला किया कि जी एक रेप के बदले दूसरा रेप होना चाहिए, और उन्हीं के घर के अंदर। ये नहीं है कि दे वेंट टू सम अदर प्लेस, ब्रुटैलिटी और वो इतने दे वर कैजुअल टू द एक्सटेंट होता कि यही कर लेते हैं बस।
उनका कहना था कि दोनों लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हुई है कि उनके साथ जिंसी ज्यादती की गई है। पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में फैसला देने वाले सरपंच मोहम्मद अमीन और दोनों फ्रीकैन के 26 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसन यूनस ने मजीद बताया कि 20 अफराद जेरे हिरासत हैं, ताहम लड़की के साथ ज्यादती करने वाला शख्स ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वाकया की तफसीलात से आगाह करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस के इल्म में ये वाकया उस वक्त आया जब 16 जुलाई को बेगम माई नामी एक खातून ने वुमन पुलिस स्टेशन मुल्तान में शिकायत दर्ज करवाई कि उमर वडा नामी एक शख्स ने उसकी 12 साल बेटी को मुबैना तौर पर जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया। उसने पुलिस को बताया कि मौके पर कुछ अफराद ने उमर वड्डा को पकड़ लिया और घर ले आए, तहम उस वक्त लड़की का बाप हक नवाज घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। दोनों फ्रीकैन आपस में रिश्तेदार हैं। माई ने पुलिस को बताया कि अगले ही रोज उसका खावंद खानदान के एक और शख्स मोहम्मद अमीन और दीगर अफराद के हमराह उमर वड्डा के घर पहुंचे और उसके बाप नज़ीर हुसैन से मुबैना ज्यादती का बदला देने पर इसरार किया। मोहम्मद अमीन के फैसले पर यह तय पाया कि जिस तरह 12 साल लड़की के साथ ज्यादती हुई थी इसी तरह बदला लिया जाएगा, जिसके अगले रोज नज़ीर हुसैन अपनी 17 साल भतीजी को लेकर उनके घर आया और उसको बदले के तौर पर पेश कर दिया। ताहम मई के मुताबिक बाद अजान नज़ीर हुसैन ने पंचायत के 16 के फैसले के खिलाफ वर्जी करते हुए 17 साल लड़की का मेडिकल करवा कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस पर अपनी दरख्वास्त में उन्होंने भी पुलिस से इस्तदा की कि उनकी 12 साल बेटी का मेडिकल करवाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो भी उमर वड्डा के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकें। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान एसन यूनस ने BBC को बताया कि इस शिकायत पर पुलिस को मामले का इल्म हुआ, जिस पर वापस तफ्तीश की गई और उसके बाद गिरफ्तारियां अमल में आईं। उनका कहना था कि तफ्तीश के बाद 17 साल लड़की को ज्यादती की सजा देने और उस पर अमल करने में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ थाना मुजफ्फराबाद में पुलिस की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उमर दराज, BBC न्यूज, लाहौर।
और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले चरसद्दा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मदरसे के मुहतमिम को हलाक कर दिया है। इस इलाके के एक करीब गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया था। पेशावर से अजीज़ुल्ला खान की रिपोर्ट।
पुलिस एहलकारों ने बताया कि तहसील शबकदर के इलाके मटा मुगलखेल में मौलाना हक नवाज फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में मौलाना हक नवाज हलाक हुए हैं। मौलाना हक नवाज जामे महमूदिया में मुदर्रिस और खतीब थे। چاسدہ کے پولیس افسر سہیل خالد نے بتایا کہ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور ابتدائی طور پر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے کہ انہیں کیوں قتل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اب تک انہیں کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ مولانا حق نواز کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھی۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب گزشتہ رات ہی چارسدہ میں سروکلے کے علاقے میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا اور موٹر سائیکل چلانے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ کرفیو رات 9:30 بجے سے صبح 4:30 بجے تک جاری رہے گا، جبکہ دن کے اوقات میں موٹر سائیکل سواری پر پابندی جاری رہے گی۔ ضلع چارسدہ کی سرحد کے ساتھ واقع قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، جہاں درجنوں موٹر سائیکل سواروں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مہمند ایجنسی کے چند ایک علاقوں میں ایک عرصے سے موٹر سائیکل سواری اور موبائل فون سروس پر پابندی عائد ہے۔ خیبر پختونخوا میں اگرچہ دھماکوں میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بدستور جاری ہیں اور ایسی اطلاعات ہیں کہ اس سال کے پہلے 6 ماہ میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 47 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر دہشت گردی کے خلاف جہاں آپریشن رد الفساد جاری ہے، اس کے نتیجے میں متعدد جرائم پیشہ اور شدت پسند افراد کی گرفتاری کی اطلاعات دی جاتی ہیں، وہاں لکی مروت کے علاقے نورنگ میں بارود سے بھری ایک خودکش جیکٹ کو ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت اور تیل کی ترسیل کرنے والے ٹینکرز کے مالکان میں مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ احمد پور شرقیہ کے حادثے کے بعد ٹینکر مالکان پر سختیاں کی گئی تھیں اور نگرانی کا عمل مؤثر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس پر ہڑتال کا رد عمل پھر سامنے آیا، جس کے کراچی سے سنیے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
ٹینکر ڈرائیوروں کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، یعنی حادثے سے شروع ہونے والے تنازع کا اختتام خوشی پر۔ آئل ٹینکرز مالکان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی کامیابی ان ڈرائیوروں کے لیے خوشی کا پیغام بن کر آئی ہے۔ بھاولپور کے نزدیک احمد پور شرقیہ میں آئل ٹینکر کے حادثے میں 200 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد حکومت نے پیٹرول کی ترسیل کرنے والے ٹینکرز مالکان کو حفاظتی اقدامات بہتر بنانے کی ہدایت کی تھی۔ ان اقدامات میں ٹینکرز کی بناوٹ کو بہتر رکھنا اور ایک ایکسل کا اضافہ بھی شامل تھا، لیکن آئل ٹینکرز مالکان نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ مالکان کی تنظیم کے رہنما سلمان ترین نے اس صورتحال کو کچھ یوں بیان کیا۔
میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس اسٹینڈرڈز پہ بنی ہوئی گاڑیاں بھی جو کہ وہ حادثے کا شکار رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ گاڑی چاہے اسٹینڈرڈ کی ہو چاہے نان اسٹینڈرڈ کی ہو، حادثہ ہو جاتا ہے، لیکن اس حادثے کے بعد جو نقصان ہوا وہ احمد پور شرقیہ کا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ جو سسٹم ہے اس کو سیدھا ہونے میں ٹائم لگے گا۔ ہم نے کبھی بھی حکومت کے ریگولیشنز اپنے اوپر امپوز کرنے سے قطعی طور پہ انکار نہیں کیا۔ یہ ہماری سیفٹی کے لیے، عوام کی سیفٹی کے لیے، لیکن اس کے لیے ہمیں ٹائم درکار ہے۔
2 روز کی ہڑتال کے بعد اسلام آباد میں حکومت، تیل کمپنیوں اور آل پاکستان آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور حکومت نے انہیں 24 اگست تک کی مہلت دی ہے۔ مالکان کی تنظیم کے جنرل سیکرٹری خانزادہ مسعود نے مذاکرات کو کامیاب قرار دیا۔
18 سے 20 ایشو تھے ہمارے جو مطالبے تھے کرائے کا ہیں،
ہمارے جو مطالبات ایکسل کہتے ہیں, ہمارے جو راستے پہ جو ہمیں لوٹ مار کر رہا تھا یا جو ہمیں پریشان کر رہا تھا اس کے بارے میں تھا, یہ مطالبات انشاءاللہ حل ہو گئے ہیں. اور ایسے سمجھو کہ مثال اگر پھر بھی اس میں کوئی کمی پیش ہوا تو انشاءاللہ ہماری طرف اپنے طرف ہم انگلی اٹھانے نہیں دیں گے.
ان مذاکرات سے قبل حکومت اور ٹینکر مالکان میں تنازع کے نتیجے میں پیٹرول کی ترسیل معطل ہو گئی, جس کی وجہ سے کراچی سمیت ملک بھر میں بیشتر پیٹرول پمپ بند ہو گئے. سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی روانی متاثر ہوئی اور عام لوگوں کو آمد رفت میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا.
پیٹرول نہیں مل رہا, یہ تو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے, پیٹرول ٹرک والوں کے ساتھ جن کی خبریں آ رہی ہیں اخباروں میں, ٹی وی پر, ہڑتال پر, ان کے مسائل حل کرے. ہمارے کام یہاں کے اپنے شہریوں کو تنگ نہ کرے یار.
کل سے جو پیٹرول کی ہڑتال ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے, ہمیں آفس جانا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے بڑی یہ ہے کہ پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے آفس نہیں جا سکتے. پھر ہم
یہ اب بھی واضح نہیں ہے کہ یہ آئل ٹینکر بکول اوگرا چلتے پھرتے بم یوں ہی رواں دواں رہیں گے, یا حکومت اپنے ہی طے کردہ ضوابط کے تحت ضروری حفاظتی اقدامات یقینی بنوا سکے گی. ٹینکرز مالکان کے موقف کے برعکس تیل کمپنیوں کی ریگولیٹری ادارے اوگرا کا کہنا ہے کہ احکامات پر عمل درآمد کرایا جائے گا. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
اور برطانیہ کا کہنا ہے کہ سن 2040 تک ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں پر پابندی لگا دی جائے گی. فی الوقت تو برطانیہ میں فروخت ہونے والی گاڑیوں میں سے 1% سے بھی کم بجلی سے چلتی ہیں. تاہم حکومت اس منصوبے کو یقینی بنانا چاہتی ہے اور اس کے لیے الگ سے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ اب سنیے نوشین عباس سے.
برطانیہ کے سیکرٹری ماحولیات مائیکل گوو کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں ڈیزل اور پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں پر سن 2040 تک مکمل پابندی ہوگی. ان کا مزید کہنا تھا کہ سن 2050 میں سڑکوں پر ڈیزل اور پیٹرول والی گاڑیاں موجود ہی نہیں ہوں گی. برطانیہ میں فروخت کی جانے والی گاڑیوں میں سے صرف 1% سے بھی کم گاڑیاں بجلی پر چلتی ہیں. مسٹر گوو کا کہنا ہے کہ حکومت نے بجلی کی گاڑیوں کو سڑکوں پر لانے کے منصوبے کو یقینی بنانے کے لیے الگ سے فنڈز مختص کیے ہیں. ٹیمزن آئزکسن برطانوی گاڑیوں کی صنعت کے لیے رائے ہموار کرنے والے گروپ کی ترجمان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے.
برطانیہ یعنی پورے ملک بھر میں گاڑیوں کو چارج کرنے کے لیے صرف 11 جگہیں دستیاب ہیں. اگر اس قسم کی گاڑیوں کو عام بنانا ہے تو صارفین کو ہر جگہ گاڑی چارج کرنے کی سہولت مہیا کرنی ہوگی, یعنی گھر, کام کی جگہوں اور پیٹرول اسٹیشنز پر. لیکن انہیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہوگی کہ چارج کی یہ جگہیں قابل بھروسہ ہیں اور کام کرتی ہیں, تاکہ وہ اپنی گاڑیوں کو فوری طور پر چارج کر سکیں. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان گاڑیوں کو چارج کرنے کے لیے توانائی کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے.
ٹیمزن کا مزید کہنا تھا کہ گاڑی کی صنعت بجلی کی گاڑیوں کو بہتر بنانے اور گاڑیوں کے اقسام کو وسیع بنانے پر کام کر رہی ہے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ صارفین کے لیے مہنگا پڑے گا.
ہم نے اس قسم کی ٹیکنالوجی میں اربوں کی سرمایہ کاری کی ہے اور اس سلسلے کو بہتر بنایا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود صارفین کے خدشات میں سے ایک مہنگائی ہے. اس صنعت کو اس قسم کی ٹیکنالوجی میں بہت پیسہ لگانا ہوگا, کیونکہ اس وقت صارفین کے لیے یہ گاڑی خریدنا بہت مہنگا پڑے گا.
برطانیہ میں یہ اعلان فرانس میں 2040 تک پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر پابندی لگانے کے منصوبہ پیش کرنے کے 2 ہفتے بعد کیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے فرانسیسی صدر مخوان نے ایسے ہی ایک منصوبے کا اعلان کیا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ فرانس میں 2040 تک معدنیاتی ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں پر پابندی لگا دی جائے گی. خیال رہے کہ برطانیہ میں 40,000 بے وقت اموات فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور ذرائع نقل و حمل سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافہ ہوتا ہے. برطانوی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ ملک میں عوامی صحت کے لیے سب سے بڑا ماحولیاتی خطرہ غیر معیاری فضا ہے. برطانوی وزراء 25.5 کروڑ پاؤنڈ کا ایک منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کے تحت کاؤنسلوں کو ڈیزل گاڑیوں سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی سے نمٹنے میں مدد ملے گی. حکومت بعد میں صاف ہوا کی حکمت عملی کا بھی اعلان کرے گی. کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات حوصلہ افزا ہیں, لیکن ان کی تفصیلات اور معلومات فراہم کرنا ضروری ہے. حکومت نے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات لیے ہیں ان میں بسوں کو ماحول دوست بنانا, سڑکوں کے نقشے تبدیل کرنا, اسپیڈ بریکرز کو بدلنا اور ٹریفک کے اشاروں میں ایسی تبدیلیاں لانا شامل ہے جس سے ٹریفک کا بہاؤ بہتر ہو جائے۔ برطانوی حکومت کا یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب دنیا بھر میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گاڑیوں کی کمپنی وولوو کا کہنا ہے کہ سن 2019 تک ان کی نئی گاڑیوں کے ہر ماڈل میں کسی نہ کسی صورت میں بجلی استعمال ہوگی۔ بی ایم ڈبلیو کمپنی نے بھی کہا ہے کہ سال 2019 کے آخر تک ان کی تین دروازوں والی منی گاڑی کو ہائبرڈ بنا دیا جائے گا جس میں بجلی کا استعمال ہوگا۔
برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ سن 2040 تک ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں پر پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ تفصیلات بتا رہی تھیں نوشین عباس۔ ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب تفریحی مقام ہنا جھیل مکمل طور پر خشک ہو گئی ہے۔ ہنا جھیل خشک ہونے کی وجہ سے نہ صرف لوگ تفریح سے محروم ہو گئے ہیں بلکہ اس کے نتیجے میں قدرتی ماحول بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ہنا جھیل میں ہزاروں مچھلیاں مری پڑی ہیں جبکہ بچی کچی مچھلیاں بھی تڑپ تڑپ کر مر رہی ہیں۔ اس کی وجہ بنی ہے انا جھیل میں پانی کا خشک ہونا۔ مچھلیوں کے مرنے پر جھیل آنے والے سیاح غمگین ہیں۔
ہم لوگ ادھر ہی آ گئے تھے، ہم لوگوں کی چھٹی تھی، تو ہم لوگ آ گئے، تین دوست تھے ادھر ہی آ گئے، تو ہم لوگ آ گئے ادھر ہی دیکھ کے نظارہ کرتے تھے ادھر ہی کیسا ہے یہ جگہ، تو ہم لوگ آ گئے تو ادھر ہی پانی نہیں تھا، تو ہم لوگوں کو بڑا دکھ ہوا کہ ادھر ہی پانی کیوں نہیں ہے اور یہ ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں کیوں تڑپ رہے۔
انا جھیل کوئٹہ شہر سے اندازم 15 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں واقع ہے۔ شہر کے قریب یہ ان گنے چنے چند مقامات میں سے ہے جہاں کوئٹہ اور دیگر شہروں سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ مشہور ہونے کے باعث ملتان سے فوزیہ بھی اس جھیل پر سیر کے لیے آئی تھی۔ جھیل خشک ہونے کی وجہ سے وہ بھی دکھی ہیں۔
تان سے آئی ہوں کوئٹہ اسپیشلی ہے نا جی لیک کے لیے، پر جہاں پہ آگے بہت مطلب دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، اسپیشلی یہاں پہ نہ پانی ہے نہ مچھلیوں کا بھی، ساری مری ہوئی ہیں مچھلیاں یہاں پہ، اور بڑا دکھ ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھ کے صورتحال ساری نا۔
اس سال کے اوائل میں برف باری کے باعث جھیل میں اچھا خاصا پانی جمع ہوا تھا، لیکن یہ اس وقت اس حد تک خشک ہو گیا ہے کہ اس کے بڑے حصے میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اس کی دراڑیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے ایک طویل عرصے سے اس جھیل میں پانی نہیں آیا۔ آیات دورانی واٹر اسپورٹس بورڈ کے سربراہ آیات اللہ دورانی کا کہنا ہے کہ جھیل کا قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ہے۔
یہاں وائلڈ لائف، جو درخت ہے، جو مائگریٹڈ برڈ دوسرے ممالک سے آتی ہے سردیوں میں، اس کے تحفظ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر جو مچھلیاں ہیں اس کے تحفظ کے لیے، ادھر جو ہنا ریک میں جڑی بوٹیاں ہیں اس کے تحفظ کے لیے۔
آیات اللہ دورانی کا کہنا ہے کہ جھیل خشک ہونے سے جہاں قدرتی ماحول متاثر ہو رہا ہے، وہاں کشتی رانی کے کھلاڑیوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔
جھیل کو دیکھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے جو تقریباً درجنوں کھلاڑی ہے، سینکڑوں کھلاڑی ہے، میل فیمیل، وہ 20-20 سال سے، 15-15 سال سے، 10-10 سال سے بےچارے ٹریننگ کر رہے ہیں، اور اب ان کی ٹریننگ رک گئی ہے، تو ان کا تو مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔
2.5 کلومیٹر پر پہلی اس جھیل پر سن 1894 میں برطانوی دور حکومت میں ایک ڈیم تعمیر کیا گیا تھا۔ لوگوں کی تفریح کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کوئٹہ شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح کو بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
برطانیہ کے ولی عہد پرنس چارلز کی سابق اہلیہ پرنسس ڈائنا 1997 میں گاڑی کے حادثے میں ہلاک ہوئی تھیں، اور پوری دنیا میں لوگوں نے اس پر دکھ اور غم کا اظہار کیا تھا۔ پرنسس ڈائنا کی 20ویں برسی کے موقع پر اب ان کے بھائی ارل سپینسر نے بی بی سی سے کہا ہے کہ ان کی بہن کے جنازے میں شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری کے اپنی والدہ کے تابوت کے پیچھے چلنے کے بارے میں جھوٹ بولا گیا تھا۔ ارل سپینسر کا کہنا ہے کہ پرنس ولیم اور پرنس ہیری کا یوں اپنی والدہ کے تابوت کے پیچھے پیچھے چلنا ایک ظالمانہ حرکت تھی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی بہن کی 20ویں برسی کے حوالے سے بی بی سی کے ریڈیو 4 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا۔ پرنس ولیم اور پرنس ہیری کے ماموں کا کہنا تھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا کہ ان کے بھانجے اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتے تھے، حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ تھی۔ یہ خبر لگی ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں پہ آپ ہمارے ریڈیو کے پروگرام اور ہمارا ٹی وی کا پروگرام سیر بین بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا رخ ضرور کیجیے۔ آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے رفاقت علی، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرس تھے لندن میں جوناتھن گریئر اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے، آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
افغانستان کی فوج کے مطابق صوبے قندھار کے جنوبی شہر میں طالبان جنگجوؤں نے فوجی اڈے پر حملہ کر کے 26 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جرمنی کی ایک عدالت نے ملک میں سب سے متنازع اسلامی مبلغ کو 5.5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر دہشت گرد گروپ کی حمایت کرنے کا الزام ثابت ہوا تھا۔ یورپی یونین کی عدالت کے حکم دیا ہے کہ سری لنکا کے علیحدگی پسند گروپ تمل ٹائیگرز کو یورپی یونین کی دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج خواجہ سراؤں کو کسی بھی عہدے پر کام کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ اعلان باراک اوباما کی پالیسی کو تبدیل کر کے دیا گیا ہے۔ اور نائجیریا کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے صدر کے اختیارات کو کم کر کے مقننہ کو مضبوط کرنے کے لیے ووٹنگ کی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔